الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حزا في الآخرة ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں. یقین رکھو، وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے. سورہ آل عمران کی 176 نمبر آیت. تو غزوہ احد کا واقعہ پچھلی آیات میں بڑا تفصیل سے گزرا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر کیا نظام چل رہا ہے، کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی بیسس پہ. اسباب چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیکن اس پر رلائی نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں سے ان آیات میں، سورہ آل عمران کی آخری چند آیات ہیں، ان میں اب جنرل کچھ میسیجز دیے جا رہے ہیں. اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان کے تحت سارے مسلمانوں کو تسلی دی گئی، خاص طور پہ جو دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ایک تسلی دی گئی. اور وہ تسلی یہ تھی کہ اگر یہ نظر آئے مسلمانوں کو یا دین پہ چلنے والوں کو کہ کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو، ایک تو یہ کہ ان کی سنتے نہیں کہ جو بھی ان کو میسج پہنچا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کو تکلیف دیتے. اور پھر ایک اور بات یہ کہ کئی بار وہ غالب بھی آ جاتے ہیں مسلمانوں پر. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے کئی بار مسلمانوں کے ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے، یا آ بھی جاتا ہے، منافقین کے ذہن میں تو آتا تھا کہ کافروں کو کیوں اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں، یا کیسے نواز دیتے ہیں، یا یہ کیا نظام ہے دنیا کا، اگر اعمال پہ کامیابی ہے تو پھر کفار کو یا اللہ کے نام ماننے والے کو کیوں ملتا ہے. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جا بجا جگہ جگہ متعدد بار ڈفرینٹ انداز میں یہ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ نظام وہی ہے دنیا کا، کہ اعمال پہ ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو ان کو میں دے رہا ہوں اس کی کچھ ریزن ہے، اور وہ کیا ہے کہ کئی بار ایک پلاننگ کے تحت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تاکہ وہ اسی میں لگے رہیں، اور پھر آخر کار جب ان کی پکڑ کی باری آئے تو اس کو پکڑا جائے. جیسے مثال اس کی یہ دی جاتی ہے کہ جیسے ایک شکار پکڑنا ہو، ایک جانور پکڑنا ہو، تو شکاری جو ہے ایک دانہ ڈال دیتا ہے. اب وہ دانہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس پہ بڑا رحم دل ہو گیا ہے یا اس پہ بھلائی چاہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنا ایک فائدہ لینا چاہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اس شکار کو پکڑ لے، اس جانور کو پکڑ لے. تو یہی ان کفار کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کئی بار اس لیے دیتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں مگن رہیں، اسی عیش و عشرت میں رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا فیصلہ ہو جائے. تو اس سے ایک تسلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور جگہ جگہ دی جاتی ہے. اور وہ یہ کہ اگر یہ لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو صدمہ نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ یہ ذرا بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ تو یہ بس چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا لیں اور آخرت میں ان کو پکڑا جائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ فار ہے وہ بھی اچھا کام، بھلائی کا کام، دوسروں کی خیر خائی کا کام، حقوق و لباد پورے کرنے کا کام. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول یہ ہے کہ دنیا میں ہی ان کو ان کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جاتا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں ہی ان کو نواز دیا جاتا ہے، ان کو بدلہ دے دیا جاتا ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. تو یہ اللہ تعالی نے کہا کہ اپرینٹلی کئی بار فیل ہو رہا تھا غزوہ احد میں بھی یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا، تو اللہ تعالی نے پھر اس کی تسلی اس طرح بھی دے دی کہ جو کافر ہیں یعنی کہ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ آیات میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا سودا ہوتا ہے، یہ زندگی ایک سودا ہے، انسان ٹائم کو کیش کر رہا ہے، یا وہ جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں کیش کر رہا ہے، تو ایک سودے کی طرح ہے، ایک تجارت کی طرح ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اپنایا کہ انہوں نے کفر لے لیا اور ایمان بیچ دیا، یعنی ایمان کی آپشن تھی لیکن انہوں نے سب جانتے ہوئے بھی اس کو نہیں ایکسپٹ کیا اور کفر کو خرید لیا. تو یہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کا تو کر ہی نہیں سکتے، اور ایمان والوں کا جو اپرنٹ نقصان پہنچا ہے وہ کوئی حقیقی نقصان نہیں ہے اور لانگ ٹرم بھی نہیں ہے، الٹیمیٹلی اس پہ ان کا غالب آ جائیں گے. اور بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے، اور یہ خاص طور پہ منافقین کے متعلق، کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا تھا، انہیں پتا تھا، وہ اپرنٹلی مسلمان بھی تھے اور وہ شو کر رہے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن سٹل اندر سے کافر تھے. تو وہ تو بالکل ساتھ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے لیکن سٹل وہ ایمان نہیں لے کے آتے تھے. تو وہ تو بالکل اس پہ بالکل صادق آتے تھے کہ ایمان کے بدلے کفر خریدیں، تو اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو جو عام طور پہ جو قرآن پاک عذاب العلیم کا ورڈ لاتا ہے، علیم درد دینے والا، دکھ دینے والا، وہ منافقین کے لیے آتا ہے، اور کافروں کے لیے عام طور پہ عظیم کا آتا ہے کہ بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے. لیکن ان کو دکھ ہوگا کہ ہم ایمان لا سکتے تھے، ہم ان کے اندر رہتے تھے لیکن پھر بھی نہیں لائے، تو ان کو دگنا دکھ ہوگا. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. اور جن لوگوں نے کفر اپنا دیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اب یہ جو حقیقی کافر تھے یعنی ظاہر باطن میں، ان کو بھی اللہ تعالی نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فتح یہ غزوہ احد میں کچھ کامیابی مل گئی، یا ویسے بھی کفار کے ذہن میں اگر کبھی آئے کہ ہمیں اتنا نوازا گیا، مومنین کو تکلیف پہنچتی ہیں یا پہنچا دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی کامیاب ہوگے بلکہ ایک ڈھیل ہے، جس کی ابھی اگزامپل دی کہ جیسے شکاری شکار کے لیے ایک دانہ ڈال دیتا ہے، یا کسی وجہ سے کسی کو بھی مہلت دی جاتی ہے، کوئی پولیس چور کو پکڑنا چاہے تو اس کو ٹریپ کرنے کے لیے کئی بار اسے کہیں جانے دے رہی ہوتی ہے. تو وہ اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ہے کہ وہ جو کچھ دے رہے ہیں ان کو، تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے کوئی بہتری ہو رہی ہے، کوئی اچھائی ہے ان کے اندر، یہ بلکہ ایک ڈھیل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اور گناہ میں آگے بڑھیں اور پھر ایک دردناک اور ذلت ہمیں عذاب کو دیکھ لیں. اب یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں کلیریفیکیشن ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں؟ اگر ڈھیل دے رہے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ وہی ایشو ہے جو تقدیر کے ٹاپک کے اندر کئی بار ڈسکس ہوا. اصل میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کام کی نسبت اپنے سے کرتے ہیں، کبھی کسی کام کی نسبت بندے سے کر دیتے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے، اور کئی بھی اللہ کہتے ہیں میں اسے برا وہ برا کر رہا ہوں میں کرنے دے رہا ہوں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک وقت میں دو ویل ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ویل، ایک بندے کی ویل، اللہ کی مرضی بندے کی مرضی. جب دونوں ایک طرف ہوتی ہیں تو کام ہوتا نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی نیکی کرتا ہے تو بندہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تو نیکی ہو جاتی ہے. لیکن اسی لیے مسلمان کو چاہیے وہ کہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا، کیونکہ اللہ کی ویل نہ ہوتی وہ نہ کر سکتا. اور گنہگار بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ویل شامل حال ہوتی ہے، وہ لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کرنے دیتے ہیں، کیونکہ دنیا آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، اسے زبردستی نہیں پکڑتے. اب اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ اسے کرنے دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ڈھیل ہے، ورنہ میں چاہوں تو اسی اگر رات دو تم ختم ہو جاؤ, مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کافر آ گئے, اب کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کفار کو نیست و نابود کر دے, تباہ و برباد کر دے کہ وہ رہی نہ اور مسلمان ڈومینیٹ کر جائیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, طریقہ ہے کہ وہ آگے فردر آیات میں بھی ذکر ہوگا اگلی آیات میں, کہ اللہ تعالیٰ کی سنت و طریقہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ, یہاں ایسے ہی کھڑے کھوٹے کو علیحدہ کیا جاتا ہے, ہر ایک کو آپشن دی جاتی ہیں کہ تم نیکی کر لو پوری آپشن ہے, تم گناہ کر لو پوری آپشن ہے, تم بظاہر کئی بار نظر آتا ہے کہ گناہ گار شخص اوپر غالب آ گیا اور نیک شخص کمزور پڑ گیا, تو یہی آزمائش ہے دنیا کی, ان ساروں کے باوجود جو حق پہ جمتا ہے وہ سلیکٹ ہو جائے. اگر یہ سب نہ ہو اور اس طرح ہونے لگ جائے کہ گناہ کرنے والے تباہ ہو جائے اور نیک غالب آ جائے, تو پہلی بات ہے سائیکولوجیکلی سب نیکوں کے ساتھ ہو جائیں گے, کیونکہ غالب بندے کے ساتھ غالب قوم کے ساتھ سب ہوتے ہیں, تو وہ آزمائش ویسی نہیں رہے گی. لیکن جب نیک لوگ مغلوب ہوتے ہیں تو اب آزمائش بڑھ جاتی ہے, کہ مغلوب ہوئے پھر وہ نیکوں کے ساتھ, جیسے مسلمانوں کو اس میں ایک نقصان پہنچا غزوہ احد میں, لیکن مسلمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ تھے, منافقین کھل کے ظاہر ہو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہوتے تو یہ کیسے ہوتا, یہ کیوں نقصان پہنچتا؟ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے مارکیٹ دنیا میں سجاتا ہے یا یہ ہوتے ہیں, یہ ذہن میں کلیریفیکیشن ہونی چاہیے, کبھی ان سے کنفیوز نہ ہو. اور وہ کیسے کلیریفائی ہوتا ہے؟ انہی آیات کو پڑھ کے, انہی قرآن پاک کی باتوں کو سن کے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک پوائنٹ کو کلیریفائی کیا ہے. کسی کو کبھی ہو کہ اس وقت بھی مسلمان مغلوب ہیں, نیک لوگ لگتا ہے کہ مغلوب رہتے ہیں یا ان پر ظلم ہوتا رہتا ہے, تو یہ سارے اسی کے جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر کافر غالب ہیں تو یہ نہ سمجھے کچھ خیر پہ ہیں, نیکی پہ ہیں, اچھائی پہ ہیں اور کامیاب ہو گئے, نہیں کچھ نہیں ہے, یہ ان کے لیے ایک ڈھیل ہے, وہ اس کی وجہ سے گناہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو آسائش ملتی ہے تو اس کے لیے گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں. یہ آگے اور فردر الیبریٹ ان شاء اللہ آج کرنی ہے بات, کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے نا انسان کو, مال ملا ہو, صحت ملی ہو, جوانی ملی ہو اور ساری چیزیں اس کی حق میں ہو, تو انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو یہی ان کے ساتھ معاملہ ہے کافر لوگوں کے ساتھ, کہ ایک تو کفر پہ ہیں, اوپر جو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, چیزیں اویلیبل ہیں اور بظاہر پتہ بھی کئی بار مل رہی ہے, تو ان کی ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو حق پہ ہیں, اگر برے ہوتے تو ہمارے ساتھ کیوں ہم یعنی کہ کامیاب ہوتے ہیں, چیزیں ملتی تو اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي برسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ ایسے نہیں کر سکتا کہ مومنوں کے سعادت کو چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو, جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے, اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے. ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے سن لیتا ہے, لہذا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو, اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب رکھو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اور کلیریفائی کر رہے ہیں بات کو, کہ یہی جو کانسیپٹ ہے کہ مسلمان مغلوب کیوں ہوتے ہیں, کافر غالب کیوں ہوتے ہیں, نیکی کرنے والا پاکوں میں کیوں ہوتا ہے اور گناہ کرنے والا عائش کی زندگی کیوں گزار ہوتا ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ آنسر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاک ناپاک سے لیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پاک ناپاک کو لیدا کرنا, اور یہ سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے, یہ دنیا کے حالات آتے ہیں اس لیے آتے کہ حق والے اور باطل والے لیدا ہو جاتے ہیں. اگر یہ حالات نہ ہوں تو پھر لیدا نہیں ہو سکتا. لیکن اس واقعے سے پہلے یا اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا, اس سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر منافقین اور مومنین اکٹھے زندگی گزار رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب نمازیں پڑھ رہے تھے. اب کیسے پتا چلے یہ منافق ہے یہ مومن ہے؟ تو سارے وہی رہ رہے مدینہ طیبہ, اندر کا کوڈ کیسے سامنے آئے کہ اور پھر کس کا کیا درجہ ہے ایمان کا, وہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے یہ سارے مارکے ہوئے, یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے سارے حالات سامنے آئے. اب جب یہ حالات ہوئے تو وہ علیحدہ ہو گئے, اب یہ بات ہی نہیں تھی کہ یہ شخص کون ہے وہ شخص کون ہے, وہ ان کی زبانوں پہ واضح ہو گئی تھی بات. مومنین ساتھ تھے سارے غم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, یہ نہیں سوچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہمیں اتنی شدید تکلیف کیوں پہنچی. لیکن منافقین کی زبان میں بات آ گئی کہ دیکھو مسلمانوں کے ہوتے بھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے بھی یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حق نہیں ہے. اب یہی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حالات آتا دنیا کے اندر. اب بھی قیامت تک ایسے ہی رہے گا کہ کیا ہوگا کہ مسلمان کبھی مغلوب ہوتے ہیں, کئی بار لگتا ہے کہ سچ بول دیا تو نوکری چلی جائے گی, کبھی لگتا ہے داڑھی رکھ لی تو کوئی نوکری نہیں ملے گی, رشتہ نہیں ملے گا, نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو یہی تو آزمائش ہے, یہی تو سارا کچھ اللہ جج کرے کہ پھر کون مسٹیک کرتا ہے اس کے ساتھ کہ میں ایمان لایا ہوں مجھے میں اس لیے نہیں آیا. دیکھیں سمپل سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہونا کہ تم نے جا کے نوکری کرنی ہے, تم نے جا کے شادی کرنی ہے, تم نے جا کے یہ کرنا ہے, وہ میری ایمز آف لائف نہیں, وہ تو پارٹ آف لائف ہے. ایم آف لائف ہے اللہ کو راضی کرنا. اب وہ ایم آف لائف سامنے رکھ کے جو پارٹ آف لائف ہے وہ جتنے مجھے مل جائیں گے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں وہ چیزیں, جب انسان اللہ کے ایم بنا لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. بس یہی آزمائش, اگر انسان کو یہ کلیریفیکیشن نہیں ہو رہی تو پھر وہ حالات سے متاثر ہوتا رہے گا. واقعی اگر یہ نہ ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہ ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی لوگ ڈراتے ہیں, یہی لوگ باتیں کرتے ہیں, اور یہی فرق ہوتا ہے. جو آگے بڑھتے ہیں وہ ساری باتوں کو اگنور کر کے کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی ماننی. یہی انبیاء کا طریقہ ہے. انبیاء کو کیا کچھ نہیں کیا گیا, صحابہ کو کیا کچھ نہیں کیا گیا, یہی باتیں کی جاتی. دیکھو کہتے ہیں ہم ایمان لے, مطلب کیا ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو بے کرنا, بس جان جاتی ہے چلی جائے, مار جاتا ہے چلا جائے, کچھ نہیں ملتا نہ ملے. میں اس لیے نہیں آیا دنیا کے اندر کچھ حاصل کروں. یہ جب تک اس طرح کا ایم اور موٹیویشن نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایمان کی ڈیفینیشن یہی ہے. تو اللہ نے کہا یہی میں ڈیفرینشیٹ کرنا کون کامل ایمان پہ اور کامل ایمان پہ نہیں ہے. دیکھیں گریڈ میں ایک کفر اور ایک ایمان, دو ایکسٹریم درمیان میں گریڈ ہیں. ایمان کے اندر بھی کامل ایمان, کمزور ایمان, پھر منافق ہونا, منافق کے بھی درجے ہیں. کوئی عملی نفاق, کوئی اعتقاد میں نفاق. عملی نفاق یہ ہے کہ کہہ تو رہے کہ ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن کرتا نہیں. اب یہ عملی نفاق اسی کو کہتے ہیں ہپوکریسی, کہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے کرتا نہیں. تو یہ سارا گریڈنگ ہو جاتی ہے یہ حالات. اگر دنیا میں حالات نہ ہو, ہر ایک کو مل رہا ہو کہ ادھر نیکی کرو ادھر مال مل جائے, ادھر نیکی کرو ادھر سارے آگے عزت کرنا شروع کر دے, تو کون نیکی نہ کرے, وہ سارے کریں گے. یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ حالات لے آتا ہے تو سارے گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا حالات کچھ آئے دیں گے تو میں کیوں کروں. تو بس یہی علیحدہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں نہیں مومن رہ سکتے کہ ان میں کوئی علیحدہ نہ ہو, میں پرکھوں گا, ناپاک کو پاک سے میں علیحدہ کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسا بھی نہیں کرتا, اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دیں. اب یہ کیا کہ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کون ایمان والا کون ایمان والا نہیں ہے, کون کتنے درجے کا ایمان والا ہے, تو حالات کیوں لا رہے, ویسے ہی پتا ہے ویسے ہی ان کو گیٹ دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں کہ میں غیب کی باتیں تمہیں بتانا شروع کر دوں. غیب کی کیا بات کہ یہ ایمان والا ہے, یہ کمزور ایمان والا ہے, یہ منافق ہے, یہ کافر ہے, کہ میں سب کو بتا دوں کہ ہاں یہ ہے, ان کو یہ درجے ملیں گے. نہیں, یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ایسے نہیں بتاتا. ہاں وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے اپنے پیغمبروں میں جس کو چاہتا ہے چنتا ہے انہیں بتا دیتا ہے جتنا وہ غیب کی بات بتانا چاہتا ہے. تمہارا کام کیا ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ تمہارا کام کیا ہے فآمنوا باللہ تمہارا کام یہ ہے ان چکروں میں نہ پڑو کہ حالات کیا ہو رہے ہیں یا یہ ایسے ایسے کیوں نہیں ہوتا. تمہارا کام کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ. بس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمٹ کرو اور عمل کرو, ایڈمٹ کرو عمل کرو. اور پھر اللہ نے کہا کہ ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست وہ آپ کا تم حامل ہو گے, اجر عظیم تمہیں مل جائے گا دنیا کا بھی اور آخرت بھی. دنیا میں بھی تم ناکام نہیں ہو سکتے اور آخرت میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. یہ سامنے رکھو. اب جب یہ کہا جاتا ہے تو مینو وتتا ہو, تو یہ ساری بات جو میں نے ابھی کی وہ اس کے اندر شامل ہوگی. کیا کہ بس میرا کام ہے اللہ کو راضی کرنا, باقی جو ہوگا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اور یقین ہے مجھے کہ وہ میں ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. لیکن دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, کسی کو پتا چلے کہ کسی نے کسی کی جان بچائی ہے. فار ایگزامپل کوئی حملہ آور کوئی پلاننگ کر رہا تھا کسی, اور کسی نے وہاں جا کر اس کو روک دیا, پکڑ لیا, اور کسی کو پتا چل گیا کہ اس نے میری فیور کی ہے. وہ ساری زندگی اس کا احسان بن جاتا ہے, ساری زندگی. और जो कुछ उसके लिए होता है कर सकता है करता है। सही, ये भूलते नहीं, नस्लें नहीं भूलती कि इसने हम पे एहसान किया। कोई किसी को ब्लड दे दे, किसी की जान बचा ले, उसके एहसान कई बार नहीं भूलते कि तुमने मेरी जान बचाई। अभी रिसेंटली मुझे एक शख्स ने बताया कि कोई शख्स बीमार था, वो वहीं मौजूद था और उसका लिंक था किसी ऑक्सीजन सप्लाइंग कंपनी के साथ। तो उसने कहा अच्छा ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं भी, उसने वहां से सिर्फ फैसिलिटेट किया, ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। और उस शख्स ने उसको कहा, यानी कि जिसकी जान बचाई, तो उसने कहा कि अब सारी उम्र तो मेरा घर में रहोगे और किराया कोई नहीं और मतलब जितना मर्जी इस तरफ। अब ये एहसान, यानी कि एहसान का बदला एहसान दूसरे लोग। तो ये दुनिया में भी तो ये कैसे हो सकता है? एक अल्लाह ताला जानते हैं कि तकलीफ उठा रहे मेरे लिए। देखिए कोई ना कोई तकलीफ तो होती है, सब कुछ मिला हो फिर गुनाह की जो एक तलब होती है इंसान में, गुनाह कर लो, निगाहों से, जुबान से, आंखों से कुछ कर लो, इंसान कहते नहीं मैं अल्लाह की माननी है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं नहीं कुछ करूंगा, ये भी एक तकलीफ है। अब ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला कहते हैं मैं सबसे ज्यादा कदर करने वाला हूं, तुम इतनी कदर नहीं करते किसी की, मैं कदर करता हूं। तो ये जब इंसान को यकीन हो जाता है ना, फिर इंसान कहता है कोई चीज जो मर्जी मुझे छिन जाए मैं घाटे में नहीं हूं, मेरा राष्ट्र, मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक जिससे है ना वो कदर करने वाला है, कदरदान है और उसको हर चीज को पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो यकीन रखा करे कि मैं राय होने वाला नहीं हूं, जब अगर मैंने ये सौदा कर लिया, अगर ईमान और तकवा पे हूं, बस मेरा ताल्लुक उससे है कि जो जाया नहीं करता। وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا فَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ। और जो लोग इस माल में बुखल से काम लेते हैं, जो उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया है, वो हरगिज ये ना समझें कि उनके लिए कोई अच्छी बात है, इसके बरक्स ये उनके हक में बहुत बुरी बात है। जिस माल में उन्होंने बुखल से काम लिया होगा, क्यामत के दिन वो उनके गले का तौक बना दिया जाएगा और सारे आसमान और जमीन की मिराज सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है जो ये कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं, हम उनकी ये बात भी उनके अमाल नामे में लिखे देते हैं और उन्होंने अंबिया को जो नाहक कतल किया उसको भी, और फिर कहेंगे कि दहकती आग का मजा चखो। अब यहां पे खास तौर पे हुई यहूदियों का, यानी कि जो एड्रेस उन्होंने किया जा रहा था पिछली बकरा में भी, सूरह आले इमरान में भी, उसी को रिज्यूम किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर मुसलमान भी शामिल है, मुनाफिकीन भी शामिल है, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के तहत। और वो क्या है? माल की जो इंसान की मोहब्बत है। तो पहली चीज अल्लाह ने कहा कि जो लोग इस माल में बुखल से काम लेते हैं, जिसको अल्लाह ने अपने फजल से अदा किया, तो माल में बुखल का क्या मतलब होता है? माल को खर्च ना करना, उसकी आगे डिटेल जिक्र करते हैं, खर्च ना करना, इसको कहते हैं बुखल। जो कुरानिक टर्म या दीनी इस्तलाह है वो है बुखल करना, जो अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया। पहली चीज अल्लाह ने कहा ये मेरा माल था, पहली चीज कि मैंने दिया था, मेरा फजल था। तो अगली चीज वो बुखल कर रहे हैं, वो उसको आगे नहीं खर्च करना चाहते, वो कहते नहीं ये हमारा है, हम नहीं इसको खर्च करते। वो हल्की चीज ना समझे कि इसमें कोई अच्छी बात है, यानी कि हम तो मालदार हैं। वही जो पीछे बात की गई कि हमें तो इतना मिला है, अगर हम अच्छे ना होते हमें दे दिया क्यों जाता? अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि फजल से मिलता है तो हम पे फजल हो रहा है अल्लाह का, और नेक लोगों पे फजल होता है तो हम नेक है। तो अल्लाह ताला फिर उसके कह रहे हैं कोई खैर नहीं है इसमें, ये शर है, बल हुआ शर्रुल्लाह, इसके बदल में हक में कोई इसमें बेहतरी नहीं है तुम्हारे लिए। और फिर जिसमें तुम माल में बुखल कर रहे हो, बचा बचा के रख रहे हो, नहीं खर्च करते, क्यामत के दिन तुम्हारे गले में एक तौक के तौर पे डाल दिया जाएगा और फिर तुम्हें अजाब दिया जाएगा। तो दहका के उस माल को एक शक्ल दे के उसे उनके गर्दनों में टांग दिया जाएगा कि ये है वो माल कि जिसको तुम बचा के रखते थे। और अल्लाह ताला ने कहा कि किसी का कुछ नहीं है, माल मेरा था, जमीन और आसमान की सारी मिराज मेरी है, सब कुछ मेरा है, किसी का कुछ नहीं है, ये मेरा प्लॉट नहीं है, मेरी चीज नहीं है, अल्लाह की, मेरी होती तो मेरे साथ हमेशा रहती है और हमेशा मेरे साथ होती है, किसी की नहीं, हर हमेशा से अल्लाह के साथ थी, अल्लाह की थी और ये हमेशा अल्लाह की रहेगी। लोग आते जाते रहते हैं, उनमें किसी कभी किसी के पास अल्लाह उसको देते, कभी किसी के पास देते। और फिर अल्लाह ताला ने बात की स्पेसिफाई कर दी कि वो इतनी हद तक इसमें बढ़ चुके थे बुखल में और कुफर के अंदर कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट कहनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला फकीर है जो हम उस माल खर्च करें और अल्लाह को चाहिए, ये वो कहना शुरू हो गया। और वो कोट वो करते थे कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह ये कहा कि मुझे कर्ज हसना दो, मैं लुटाऊंगा। अब कर्ज की जो स्टेटमेंट वो होती यह है कि कोई शख्स अब किसी को माल दे और फिर वो उसका माल लुटा दे, ये होता है। तो अल्लाह ताला ने जब ये वर्ड यूज किया तो मजाक के तौर पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फकीर है कि जो कर्ज मांग रहे और हमको हम मालदार हैं, तो इस तरह की बातें वो करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको स्पेसिफाई कर दिया, कोट कर दिया कि अल्लाह ताला ने सुन ली वो बात जो इन्होंने की कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। अब ये यहां पे ये एक एक कुरान पाक का वर्ड जो है ना, पता नहीं कितने मैसेजेस अंदर लिए होते हैं। लकद समिअ अल्लाहु कौला, अब वो बात कर रहे अल्लाह का मैं सुन ली। अब अल्लाह हर एक की सुनता है, हर वक्त सुनता है, जो जहां कोई विस्पर भी कर रहा है नहीं भी कर रहा दिल में रखे हुए, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह को पता है उस बात। अब ये उन लोगों को भी आंसर है जो कभी ये कह देते हैं अल्लाह ताला तो सुनता है। देखिए जिंदगी के हालात अदल से बदलते रहते हैं, हम उसको बिल्कुल छोटे से तनाजुर में देख रहे होते हैं और खासतौर पर यंग एज के अंदर, क्योंकि जिंदगी अभी एक्सपीरियंस नहीं हुई होती, अभी जिंदगी शुरू हुई होती है, यंग एज होती है, तो उस वक्त इंसान को फील होता है बड़ी जल्दी कुछ होना चाहिए, इधर मैं नेकी करूं उधर कुछ मुझे मिलना चाहिए और मैं दुआ करूं हालात ठीक हो जाने चाहिए, मैं दुआ करूं मुझे वो चीज फौरन हासिल हो जानी चाहिए, ये रिएक्शन आमतौर पर होते हैं। तो ये समझ ले ऐसा नहीं होता, दुआ यकीनन कबूल होती है, अल्लाह ताला सुनते हैं पहली चीज, और अल्लाह ताला यकीनन मेरे हक में खैर का फैसला करते हैं दूसरी। ये दो बातें तो अंडरस्टूड है, अब होता क्या है वो मुझे नहीं पता, वो अल्लाह के हवाले करे। अब ये जो एटीट्यूड पैदा करने की जरूरत है अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, इसे कहते हैं रजा बिल्कज़ा, कि अल्लाह से राजी रहना, शिकवे ना अल्लाह से रखना, अल्लाह ताला नाउज बिल्ला कुछ करते नहीं, मैं इतना तंगी में हूं, मुश्किल में हूं, मेरे बच्चों खाने को नहीं मिल रहा, मां के लिए दुआई नहीं है और कुछ अल्लाह ताला में दुआ नहीं सुन रहे, इस तरह का एटीट्यूड नहीं, अल्लाह जिस हाल में रख रहे हैं राजी है, ये समझे दुआ सुन रहे और अल्लाह ताला खैर करके फैसला कर रहा है। क्योंकि जब इंसान मुश्किलात से गुजरता है कितना निखरता उसे नहीं पता, कितना उसे मिलता उसे नहीं पता, इंसान छोटी छोटी चीजों में घबरा जाता है। तो दिल बड़ा करे और ये समझे कि अल्लाह मुझे सुन रहा है, कि खैर है, और करता रहे दुआएं, करता रहे दुआएं, करता रहे दुआएं। होता क्या है, कर वो कुछ नहीं रहा होता, एक कोई अमल कर लेता है समझता है इससे सब कुछ मिलेगा। अगर डिटेल्स में जाया जाए क्या तुम पूरी अगर चेकलिस्ट पूरी की जाए अकायद में, वहां को इतना की खराबी निकल आएगी, इबादात में भी खराबी निकल आती है, कोई नमाज कजा हो गई, फजर कजा हो गई, फिर इसी तरह मामलात में जो खराबी, हकूक का पता ही नहीं होता, वो दे ही नहीं रहा होता किसी के हकूक, ज़कात का पूरा नहीं पता होता, वो अपनी तरह से कह रहा होता है बिल्कुल परफेक्ट हूं, लेकिन अगर वो किसी इल्म वाले के पास बैठे और डिटेल्स मालूम करे तो उसे पता चलेगा मैं तो बहुत लैग कर रहा हूं। तो पहली चीज तो एक इंसान लैग कर रहा होता है, जो समझ रहा होता है मैं परफेक्ट हूं और फिर सोच रहा होता है क्यों नहीं मुझे चीजें मिलती, वो कहीं लैग कर रहा होता है। दूसरी चीज ये कि अल्लाह की रहमत होती है, कोई ना कोई अल्लाह ताला फायदा उसके लिए मुकद्दर कर रहे होते आगे, और अल्लाह ताला उसको कुछ देना चाह रहे होते हैं, कभी उसका वक्त नहीं होता। तो इतनी जल्दबाजी करना, छह महीने साल बाद कहना शुरू कर देना कि नहीं मुझे तो चीजें नहीं मिलती, मुझे तो कुछ मिला नहीं, मेरी दुआएं का कबूल हुई, और फिर इंसान नमाजें छोड़ना शुरू कर दे, जिक्र कार छोड़ दे, तो ये बहुत कम हिम्मती है, बहुत नाकारी है, ऐसा ना करे। देखिए जो टाइम स्पेंड अगर उसने कुछ रखना ही है तो कम से कम 10 साल 20 साल तो रखे। देखिए होता कि अल्लाह अगर कोई नेकी का तकवा पे आता है, अगर उससे कोई चीज छूट गई है मिसाल के तौर पर उसकी वजह से, तो चंद साल के बाद अल्लाह ताला किसी और सूरत पे बेहतर तौर पर दे देते हैं। तो ये सारी बात समझे, इतना तंग दिल ना हो, इतना छोटे टाइम स्पेंड ना रखे कि बस साल और दो साल और पांच साल, नहीं, अल्लाह ताला अल्टीमेट उसे कामयाब कर देते। यूसुफ अलैहि सलाम की एग्जांपल कुरान पाक पूरा वाक्य, ख्वाब उन्हें अल्लाह ताला ने बचपन में दिखा दिया, बचपन में ख्वाब आ गया कि सजदे कर रहे हैं सूरज चांद और सितारे, बाप को बता दिया छोटी उम्र के अंदर कि बाप कि मुझे ख्वाब आ गया, और बाप समझ गए कि ये ख्वाब जो है खैर का है, कि इन्हें बहुत नवाजा जाएगा। लेकिन अब वो चीजें मिल कब रही है, सालों बाद, डिकेड बाद, اور اس تک پہنچنے کے لیے اس چیزوں کے ملنے کے لیے کہاں کہاں سے انہیں گزارا جا رہا ہے, کبھی کنویں میں, کبھی بازاروں میں بک رہے ہیں, کبھی جیلوں میں بیٹھے ہیں. تو اتنی پروسیجر سے گزار کے الٹیمیٹلی وہ خواب پورا ہو گیا. تو اتنی جلد بازی نہ کرے, یقین جانے اللہ میں سنتا ہے, اور اگر میں اس کا ہو گیا ہوں اور اس کے راستے پہ ہوں تو یقیناً میں ناکام نہیں ہوں گا. یہ بس پکڑا لے, ابھی نہ دیکھے ابھی آج کیا ہوا اور کل کیا ہوا, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیا. یہ بات اگزامپل میں نے دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کی, اور یہ ایک اصول بتا دیا. تو اللہ نے کہا میں نے ان کی سن لی جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, نعوذ باللہ, اور ہم غنی ہیں. اب دیکھیے اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے قرض دو. مال کس کا؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے دیا, ورنہ پیدا ہوتے کوئی مال نہیں ہوتا. انسان کو ایسے حالات مل جاتے ہیں, اس کو وہاں فیسلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈگری لے لیتا ہے, کوئی جاب مل جاتی ہے, کوئی بزنس سیٹل ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, مال آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرا حکم ہے کہ مال خرچ کرو, تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا, میرا حکم ہے مال خرچ کرو. تو اسٹل اللہ تعالیٰ کا حق بنتا تھا مال خرچ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, خرچ کرو میں دگنا کر کے اور 70 گنا کر کے اور 700 گنا کر کے اس کو لٹاؤں گا, ایک چیز. اور دوسرا یہ قرض ہے, یہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ قرض جب حکم کیا شریعت کا, قرض کوئی دے تو اسے واپس کرو, ضروری ہے واپس کرو. تو اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ورڈ اپنے لیے, تو مطلب کیا ہے, یقین انسان کو آ جائے کہ اللہ تعالیٰ واپس کریں گے اور بڑھا چڑھا کے کریں گے. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اتنا ہی ملے, بڑھا چڑھا کے واپس ہوگا. اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جو صدقہ ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا, مال کو کم نہیں کرتا, یقینی بات ہے مال کم نہیں ہوتا, وہ بڑھتا ہے, ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو اب اگر یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ورڈ یقین دلانے کے لیے انسان کو, اس سے اللہ کی رحمت اور شفقت اور محبت جھلکتی ہے. لیکن ان کا دل ایسا سخت تھا, ایسا یعنی کہ ان کا مزاج الٹ ہو چکا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہمارے مال کی, وہ کوئی فقیر ہے جو ایسے کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات اور کوئی نہیں ہے, ان کے دل ایکسپٹ نہیں کر رہے حق کو اور نیکی کو, اور یہ آنے نہیں چاہتے. اس لیے انسان جب نہیں آنا چاہتا اور لیم ایکسکیوز جو ایسی باتیں کرتا ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے, یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ایمان نہیں لاتے کیونکہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, آپ کوئی صحیح باتیں نہیں کرتے. اب جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو قرض ہوئی, ویسے بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فقیر ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ہم بالکل صحیح ہیں آپ غلط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کا طریقہ ہے, اور یہ ہمیشہ سے رہے, آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈینائی کر رہے, بلکہ یہ ہمیشہ ہر نبی کو ڈینائی کرتے رہے ہیں اور ان کو قتل بھی کرتے رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ آنے نہیں چاہتے اس راستے میں, اور یہ جو مال نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں, یہ ایسی بہانے گھڑ کے تو وہ ان کو جہنم کی صورت میں دیکھیں گے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ یوز کیا بخل کا, کہ وہ لوگ بخل کرتے ہیں. لاسٹ سیٹنگ کے اندر ایک بار بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی, وہ تھی دنیا کی محبت, کہ دنیا کی محبت کیا چیز ہے اور اس کی کیسے دین اسلام میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے. اب یہ دنیا کی محبت نا ایک براڈ ٹرم ہے, دنیا کی محبت یہ ایکچولی دوسرے لفظ میں سمجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کی محبت دونوں کنٹراسٹ. یہ بات لاسٹ سیٹنگ میں کی تھی کہ دین اسلام کا جو کنسپٹ ہے دنیا کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو, دنیا دل میں نہ ہو, کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ. یہ دونوں ایک وقت میں ایک جگہ نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا ایک دل ہو اس کے اندر دنیا بھی ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بھی, یہ نہیں ہوگا. دل میں یا دنیا ہوگی یا اللہ تعالیٰ ہوں گے, اس لیے اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے دنیا کو نکالا جائے. دل میں دنیا نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ آئیں گے, پری ریکویٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے دل صاف کرو پھر میں اس میں آؤں گا. آنے سے کیا مطلب ہے, یہی کہ اللہ کی محبت معرفت اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں, اللہ کا قرب انسان کو فیل ہوتا ہے, اور جتنی باتیں قرآن میں کہی جاتی ہیں وہ انسان ایکچولی فیل کر رہا ہوتا ہے, وہ ایمان کی حلاوت, ایمان کی لذت. اب دنیا کی محبت جب آکوپائی کر لیتی ہے دل کو تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی. تو پہلے ضرورت ہے دنیا دل سے دنیا کی محبت نکالے, وہ کیسے نکلتی ہے اس کو آگے ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن یہ جو سارا محنت ہے ذکر اذکار کی مشائخ پاس جانے کی, وہ اسی لیے کہ دل صاف, دل اللہ غیر اللہ کی محبت. اب ایک اور ٹرم یوز کروں غیر اللہ, اب یہ اس میں دنیا کی بھی کہہ سکتے محبت, اور جو کوئی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے نا جیسے اس آیت مبارک میں لاسٹ سٹی میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عورت کی محبت، مال کی محبت، چیزوں کی محبت اور سواریوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. اور جس سب کی محبت جب نکلتی ہے تو اللہ کی محبت آتی ہے. اب چھوڑنا نہیں ہے، یہ بات وہ پچھلی سٹنگ والی ساتھ ہوئے کہ چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا، محبت بھی ہونی چاہیے. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ حکم نہیں ٹوٹے گا. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کا مال ہو لیکن اس کی محبت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان مال کو خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت دل کے اندر. تو مال کیا ہے؟ وہ خرچ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں خرچ کرو ادھر خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں خرچ کرو ادھر خرچ کروں گا، کیونکہ اس کی محبت نہیں ہے. لیکن دل میں جب اس مال کی محبت ہوگی، ہاتھوں میں بھی مال ہے دل میں بھی مال ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوگی، پھر یہ الفاظ نکلیں گے جو ان یہودیوں کے زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، اس سے مراد ہوتی ہے کہ دنیا کو اللہ کی مرضی کے مطابق یوز کرے. یعنی دل میں اللہ تعالیٰ ہے، ہاتھ میں دنیا ہے، تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی اللہ، انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرے گا. یہ ہے ساری بات. تو دنیا کی محبت جب کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ دنیا کی محبت، ساری کل کور آتا ہے کل خطیہ، ساری برائیوں اور گناہوں کی جڑ جو ہے نا دنیا کی محبت. کہ دنیا کی محبت جو آئی وہی گناہ ہوتے ہیں انسان. وہی بات، اس کا یہ مطلب نہیں شادی نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں جاب نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزنس نہ کرو. بات یہ محبت اس کی جب آتی ہے، جب اس کی محبت آتی ہے تو انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. عورت کی محبت آئی گناہ کی طرف مائل، مال کی محبت آئی گناہ کی طرف مائل، چیزوں کی محبت آئی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ اور کرپشن اور یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. تو ہر برائی کی جڑ جو ہے دنیا کی محبت، محبت دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. اس میں ایک بڑا شعبہ جو ہے نا، بڑا شعبہ، بڑا پارٹ جو ہے وہ یہ مال کی محبت ہے. بہت بڑا پارٹ مال کی محبت، کیونکہ ایک حدیث میں غالباً یہ بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بڑا جو فتنہ ہے اس امت کا یہ مال اور یہ عورت، دو بڑے فتنے ہیں. تو دنیا کی محبت کے اندر بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ مال کی محبت ہے. اور اس سے ہوتا کیا، جب انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بڑی نشانی ہوتی ہے خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا. سمپٹمز ہوتے ہیں نا ہر ڈیزیز کے. اب یہ جو ڈیزیز ہے، اب یہ اسپرچل ڈیزیز ہے، کوئی فزیکل ڈیزیز نہیں ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. دعا میں بھی کئی بار کی جاتی ہے کہ روحانی بیماری شفا دے دے. تو وہ روحانی بیماریاں یہی ہوتی ہیں، اندر دل کے اندر بیماری ہے. اور اس کا سمپٹم کیا ہے کہ دل کرتا ہے مال نہ خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کا کہا گیا، تو یہ اس کا سائن اور سمپٹم ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا، موت سے گھبراتا ہے. موت کے وقت بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، موت سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے. جب مال کی محبت آتی ہے اس کا ایک سائن ہوتا ہے کہ موت سے بھاگتا ہے انسان اور گھبراتا ہے. اب جو شخص موت سے گھبراتا ہے وہ کبھی بولڈ ڈیسیژن نہیں لیتا، کبھی وہ اللہ کے دین پر جم نہیں سکتا، کیوں؟ جیسے اسے کوئی ڈر آئے گا نا، یہاں تو مجھے کوئی جانی نقصان آ سکتا ہے، فزیکل نقصان ہو سکتا ہے، وہ کہے گا میں اس حکم پہ نہیں آ سکتا. وجہ کیا تھی؟ مال کی محبت. مال کی محبت نے لیڈ کر دیا اس کو جسمانی گناہوں پہ بھی، یعنی اللہ کی نافرمانی. اب یہ جو صحابہ نکلے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، اب یہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہیں کسی چیز سے محبت نہیں تھی سوائے اللہ کی. جن کو مال سے محبت، چیزوں سے محبت، وہ یہ کہہ نہیں سکتے. وہ کہیں گے ہماری چیزیں چلی جائیں گی، ہم کیسے یہ کام کریں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کافر قومیں تم پہ غالب آ جائیں گی، اس کی وجہ وہاں کی بیماری ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت سے ڈرنا اور دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت لیڈ کرتی ہے موت سے ڈرنے کو. انسان نہیں کچھ کر سکتا. انسان کہتا ہے میری بیوی کا کیا بنے گا، انسان کہتا ہے کہ میرے مال کا کیا بنے گا، میں تو اولاد کا بھی یہ کرنا ہے، یہ سب کا کیسے ہوگا اگر میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر کوئی کہہ دے کسی کو کہ اس وقت جنگ میں جانا ہے، تو یہ ساری باتیں سامنے ہوں گی کہ بیوی کا پیچھے کیا بنے گا، پیچھے بچوں کا کیا بنے گا. تو کئی وہ فرض عین اگر ہو جائے، جیسے صحابہ پہ تھا اس پر فرض عین، اور وقت آ سکتا ہے کہ مسلمانوں پہ فرض عین ہو جائے جنگ کے لیے نکلنا، تو اس وقت جو دنیا کی محبت والے ہوں گے وہ نہیں کر سکیں گے. وہ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے. جب دجال کا فتنہ آئے گا وہ کہیں گے ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے اس کی بات کو، کیونکہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری بیوی کا نقصان ہو جائے گا، بچوں کا ہو جائے گا، ہمارے مال کا نقصان ہو جائے گا. تو دنیا کی محبت اسے کچھ نہیں کرنے دے گی، موت سے ڈرتا ہے انسان. اور جس میں اللہ کی محبت ہو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تے تو نے اولاد دی تو جانے. تو نے بیوی دے تو جان تیری مخلوق ہے تو ہر مخلوق کو تو کھلا پلا رہا ہے ان کو بھی تو نے پالنا ہے اب اس پہ فرض ہو چکا ہے تو میں تیرے حکم پر لبیک کہتا ہوں. یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا بیوی بچوں کو چھوڑا ہے اللہ کا حکم. یہ کوالٹی پیدا کرنی اب کیسے ہوگی؟ اب کرنٹ سچویشن میں تو بہت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے دل محکم سے اللہ دنیا کی محبت کیچ آؤٹ کرے اس کو بالکل صاف. دیکھیں جیسے کسی چیز کو پالش کرنا ہو تو پہلے اس کو پرانا اس کے اوپر سے زنگ اور رنگ سب اتارتے ہیں پھر اس پہ پالش لگاتے ہیں. تو اسی طرح اس قلب کو اگر اللہ کی محبت سے نکھارنا ہے تو پہلے دنیا کی محبت کا زنگ اور رنگ سب نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ آئے گا. یہ اصول ہے. اب یہ ساری اسٹیجز سے مشاہد گزارتے ہیں. شہر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے کیا ضرورت جانے؟ اس لیے کیونکہ انہیں پتا ہے پروسیس کہتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اب یہ دیکھ کرو پھر اس آبزرو کرتے رہتے ہیں اس کس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ رنگ اتر گیا. رنگ اتر گیا دنیا کا, اب اگلا دنیا یعنی اللہ کی محبت کے کورس کرنے اس کے. تو یہی مقصد ہے, کوئی اور مقصد تھوڑی ہے. کوئی دعاؤں کا قبول ہونا, کوئی ہواؤں میں اڑنا مقصود تو نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ یہ حاصل ہو جائے. تو دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے اور انسان کو مننے کو دل نہیں کرتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اللہ کی ملاقات کو پسند نہ کرے وہ جہنمی ہے. تو مرتے ہوئے دل نہ کرنا مرنے کا یہ بیماری ہے. موت ایک طبیعی خوف تو ہر ایک کو ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. الٹیمیٹلی سب نے مرنا ہے تو ایک شوق بھی ہونا چاہیے کہ کب ہوگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات. تو اگر اس میں ملاقات کا شوق ہے ہی نہیں, ظاہر بات ہے جس نے ساری باتیں نہیں کبھی سنی پڑھی اسے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ان چیزوں کا, تو وہ تو طبعی خوف کے اندر ہوگا. تو کہا کہ اگر ملاقات کا شوق نہ ہو تو وہ جہنمی ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑا. بس اگر زندگی میں مال خرچ کر کے آخرت کا کچھ ذخیرہ جمع کر لیا تھا تو مرتے وقت خوش ہوگا کہ بھیجا ہوا مال وصول کرنے کا وقت آ گیا, ورنہ رنجیدہ ہوگا اور اس پہ مرنا بہت ناگوار گزرے گا. اور پھر اسے کہا جائے گا روپے کا بندہ تباہ ہو, شرم سے سر جھکائے ہوئے ہو اور اس کو کانڈا چبھے تو نکالنے والا نہ ملے. اب یہ اس کو دوسرے لفظوں میں بد دعائیں مل رہی ہوں گی کہ تم دنیا کے بندے تھے, مال کے پیچھے تھے, اب مرنے کا تمہیں کوئی شوق نہیں, مال تم نے خرچ نہیں کیا. کیونکہ مال جب خرچ کرتا ہے تو یہ بھی سوچے کہ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل کسی نے ٹریول کرنا ہو, وہ اپنے مال رکھتا ہے, کوئی کریڈٹ کارڈ رکھتا ہے, کوئی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں کیسے وہاں پہ خرچ کروں گا اگلی جگہ جا کے. تو اسی طرح آخر پہ ہم نے جانا ہے تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ یہاں پہ ہم نے جمع کرنا ہے. یوں سمجھے جیسے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں مال ٹرانسفر کیا جاتا ہے, تو ہم نے بھی کیا کیا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اگلے اکاؤنٹ میں کئی گنا ہو کے چلا گیا, کئی گنا ہو کے چلا گیا. وہ یعنی کہ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ وہ میرا ہی رہا لیکن اگلے اکاؤنٹ پہ چلا گیا. اب یہی بات ہے کہ خرچ کر دیا تو آگے مطمئن ہوتا ہے کہ مال میں نے آگے بھیج دیا ہوا ہے, میں آگے مطمئن ہوں, اگر نہیں بھیجا تو پریشان ہوگا. یہ ہے مال کی محبت جو یعنی کہ جس میں ہو اس کو اس چیز سے روک دے دیتی ہے, یعنی خرچ نہیں کرتا اور مرنے کا اس کا دل نہیں کرتا. اور جب مرتا ہے تو زبردستی اس کو نکالا جاتا ہے اس کی روح کو اور وہ نہیں چاہ رہا ہوتا اور آگے اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. پھر ایک اور بات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عائشہ مجھ سے ملنا ہو تو اتنی ہی دنیا پر تنات کرو جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے, کہ جب تک پیوان نہ لگ جایا کرے اس وقت تک کرتا نہ اتارا کرو. اور پھر دعا کی الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کی معاش بقدر کفایت ہی رکھنا اور زیادہ نہ دینا ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ٹیچ کر رہے ہیں, پریچ کر رہے ہیں کہ دنیا کو کنات کرو اور مسافر کی طرح رہو. مسافر کیا ہوتا ہے؟ منیمم سامان رکھتا ہے کہ زیادہ کیسے اٹھا کے پھروں گا, کہاں لے کے پھروں گا, منیمم سا سامان ہو. تو اسی طرح دنیا گزارو کہ منیمل چیزیں اور اگزامپل دے دی کہ جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگے اس کو نہ چینج کرنا, اس کو نہ بدلنا. اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی معاش کفایت پر جتنی ضرورت اتنا رکھنا, زیادہ نہ دینا ورنہ یہ ہلاک ہو جائے. اب یہ دعائیں کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعلقین کے متعلق یہ دعا کر کے جا رہے ہیں. اب کتنی ڈفرنس ہے سوچ میں آج کل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں. یہاں میکسیمم جمع کر کے جایا جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بقدر کفایت, کیوں جانتے ہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے, دنیا کیا ہے اور آخرت کیا. وہ پچھلی والا لیکچر اس میں یعنی اپلیکیبل ہے, وہ ساری باتیں ہیں, میں اس کو اور تھوڑا الیبوریٹ آج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں اصل میں کیا ہے, مال کے کچھ نقصان ہیں, مال کے کچھ فائدے ہیں، مال کے کچھ نقصان. مال جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یوزفل چیز دی ہے، جیسے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں یوزفل ہیں، اسی طرح ان میں سے ایک مال ہے. اور مال خدا سے خود مقصود نہیں، یہ چیزوں کے حصول کا ذریعہ، یعنی کہ ہم مال اس لیے کماتے ہیں کہ اس سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. دنیا کا نظام ایسا ہے کہ کوئی چیز لینی ہو تو اس میں مال دیا جاتا ہے، ان ریٹرن وہ چیز ملتی ہے. تو ہم کیونکہ چیزوں کے محتاج ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور اس لیے ہم مال کے محتاج ہیں. اور چیزوں کے محتاج کیوں ہیں وہ بھی یہاں آنسر کر دوں. چیزوں کے محتاج اس لیے کیونکہ جسم جو ہے اس کے اوپر روح سوار ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا کہ یہ جو قلب کے اندر اللہ تعالیٰ آتے ہیں، قلب کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، یہ روح کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فزیکل ہارٹ کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ روحانی قلب کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر اللہ کی محبت ڈالنی ہے، اس کے اندر سارا دنیا کی محبت نکالنی ہے. اب وہ جو سوار ہے جسم، اور اگر جسم کو مفلوج کر دیا جائے، جسم کو نہ پرووائڈ کی جائے پرویژن، تو کیا ہوگا؟ ہم وہ روحانی چیزوں سے بھی کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتے. تو ان روحانی چیزوں کو حاصل کرنا ہے ذریعہ، اس میں راستے میں یہ جسم بھی ہے. تو اس لیے ان ایز اے رزلٹ کیا ہے، ہمیں جسم کی بھی کیئر کرنی پڑ رہی ہے، اور جسم کی کیئر مال سے ہوتی ہے. تو مال کا بینیفٹ یہ ہے کہ مال جسم کو پالتا ہے، اور جسم جب تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، تو پھر روح کی بھی انسان فکر میں لگ سکتا ہے. ادر وائز اگر مال، اگر جسم بیمار ہو، جسم کو پروویژن نہ دیں، تو روح کی بھی انسان ویسے کیئر ویسے نہیں کر سکتا جیسے کرنی چاہیے. تو ایم وہی ہے، درمیان میں جسم ہے، جسم ڈیپینڈنٹ ہے مال پہ، اس لیے مال پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، اس لیے مال کمایا جاتا ہے. یہ ہے سگنیفیکنس مال کی. تو مال کا فائدہ تو یہ ہے، لیکن مال کا نقصانات بھی ہیں. مثال کے طور پہ تین اہم نقصانات. پہلی چیز یہ کہ جب مال آتا ہے تو انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. جتنا پہلے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ لگے رہیں گناہوں. تو جب انسان کے مال حد سے زیادہ آتا ہے نا، انسان گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کے ذہن میں شیطان وساوس ڈالتا ہے اور وہ زیادہ راغب ہو جاتا ہے گناہ کی طرف. اسی لیے جو تنگ روزی ہوتی ہے یا لمیٹڈ روزی ہوتی ہے یا لمیٹڈ مال ہوتا ہے، کئی بار وہ بینیفیشل ہوتا ہے انسانوں کے لیے، بینیفیشل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر زیادہ مال آئے گناہوں میں لگ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ مال کو زیادہ بھی کرتا ہوں کم بھی کرتا ہوں، یبسط، کسی کے لیے وسیع کر دیتا ہوں، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندوں کو جانتا ہوں، بصیر ہوں ان پہ، اور مجھے پتا ہے کہ مال زیادہ دیا تو یہ گناہ میں لگ جائیں گے، تو انہیں مال کم دو. اب یہ رحمت ہوتی ہے اللہ، انسان کا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی تنگی میں رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ گناہوں کی طرف مائل نہ ہو جائے، کیونکہ سب کچھ مل رہا ہو گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا. تو یہ گناہوں کو لیڈ کرتا ہے مال. اور اکثر بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب گناہ کی آپشن ہو اور سارے گناہوں کی آپشن ہو اور پھر بھی انسان روکے اپنے آپ کو، یہ مشکل کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون اس کو کر سکے گا کون نہیں کر سکے گا. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر گناہوں کی طرف راغب نہ بھی ہو، کیونکہ کہ میں تو یعنی کہ مباح چیزیں یعنی جائز چیزیں انہی کو حاصل کروں گا، کیونکہ یہ تین ٹرمینالوجی چار ٹرمینالوجی آگے بھی کہہ رہی ہوں گی تو وہ ذہن میں رہیں، رات سے ہم نے ذکر کی تھی. ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے آگے کہ آسائش، اور پھر ہوتی ہے زبائش، اور پھر ہوتی ہے نمائش. تو ضرورت لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، بالکل عام سی چیز کوئی دے دے. ضرورت پہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ روٹی، کپڑا، مکان اور سواری. یہ تین چار چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں کہ روٹی انسان پیٹ بھرتا رہے، اس کو جسم پہ کپڑے رہے اور چھت رہے اور اس کی ایک سواری ہو، یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن یہ بالکل لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہے کہ سوکھی روٹی اسے مل جائے، اسے مطلب کپڑا کا پرانا سے مل جائے، پیبند لگا ہوا، یہ بھی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور کوئی جھونپڑا ہو، تنگ سا گھر ہو، وہ بھی اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، سر چھپا رہا ہے، اور کوئی عام سی سواری ہو تو وہ بھی اس کی ضرورت پوری کر رہی ہے. تو یہ ہے ضرورت. لیکن آسائش سے یہ کہ ساری چیزیں اچھی ہوں، یعنی ان میں بھی نیکسٹ اسٹیپ اچھی ہوں، کپڑا اچھا ہو، روٹی اچھی ہو، اور رہنے کی جگہ اچھی ہو، سواری اچھی ہو. اور اس سے اگلی ٹرمینالوجی زبائش کی، ان جائز چیزوں میں بھی بیسٹ چیز ہو، یعنی مہنگے سے مہنگا گھر، مہنگے سے مہنگا کپڑا، اچھے سے اچھا کھانا، مہنگے سے مہنگی سواری، یہ بھی جائز ہے. یہ سب جائز کی رینج کے اندر آ رہا ہے. ابھی تک یہ دنیا نہیں بنی، لیکن جب وہ نمائش ہوتی ہے کہ ہاں دیکھو میرے پاس کیا ہے، ہاں دیکھو میرے پاس کیا ہے، شو آف کرنا، تکبر کرنا، غرور میں آ جانا، یہ وہ دنیا بن گئی، اس کی مذمت کی جا رہی ہے. تو یہ چار ٹرمینالوجی ہے. تو دوسرا مال کا نقصان یہ ہے کہ کئی بار انسان سوچتا ہے آسائش اور زبائش جائز ہی ہے، لیکن اس میں بھی انڈائریکٹ ایک نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان میں آسائش اور زبائش کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان نیچے نہیں جا سکتا، وہ اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتا ہے کہ میرا تو یہ اسٹینڈرڈ ہے، میں اس سے نیچے نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بہت سے لوگوں کے ڈپریشن کی وجہ بن جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب وہ اس وقت ایسے حالت میں تھے کہ انہوں نے اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا، اب انہیں ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ جھوٹ بولیں ورنہ آپ کو جاب سے فائر کر دیں، اب اس کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میں تو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اگر میں جاب چلی گئی تو میں تو اسٹینڈرڈ سے نیچے چلا جاؤں گا، تو نیچے تو میں سروائیو نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے میں جھوٹ بولوں گا۔ اب وہ گناہ کو لیٹ کر دیا، حالانکہ وہ زبائش آسائش جائز چیز تھی، لیکن اس کا عادی ہونے کی وجہ سے اس اب گناہوں کی طرف راغب ہو گئے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اور کتنے لوگ اس لیے ڈپریس ہوتے ہیں کہ اب وہ مینٹین کر نہیں پا رہے ہوتے اور دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، میرا یہ ہے، میں اس سے اوپر ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو ساری چیزیں، اچھا بھلا شخص جس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ایسے طریقے سے ہو رہی ہیں، بیسٹ طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن پھر وہ ڈپریشن کی لائف گزار رہا ہے اور مشکل زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ کوئی مال کی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا عادی ہو گیا، چونکہ وہ دوسروں سے کمپیریزن شروع ہو گیا، یہ اسے اس چیز نے اس کو مشکل میں ڈال دیا۔ اور یہ بھی دنیا کی محبت کی نشانی ہے، ون آف دا سمپٹم یہ بھی ہے۔ تو دنیا کی محبت نکلتی ہے، انسان دوستوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، جب ہے الحمدللہ، جب چھن گیا اللہ کی مرضی، اس پہ بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے، تو اس طرح ڈپریس لائف میں انسان گزارتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اور نقصان کی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی کا ظلم کے ساتھ دے دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، جو کچھ، فار ایگزامپل پولیٹیکل پارٹیز میں کیا ہوتا ہے، پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے، بہت حصہ اسی چیز کا ہوتا ہے، بس میں نے اس کو مینٹین کرنا ہے، اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور مجھے نکال دیں گے اپنی پارٹی سے، تو اس لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے جھوٹ میں بھی ان کا ساتھ دو، ظلم میں بھی ان کا ساتھ دو، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور پھر تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس زبائش اور آسائش کو حاصل کرنے کے لیے انسان اوور ورک کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اچھا میں یہ بہتر سے بہترین چیز کیوں نہ حاصل کروں، اوور ورک کرتا ہے، ایک جاب پھر دوسری جاب، اگر بزنس ہے تو صبح سے رات تک، کئی لوگ سوتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے وہیں دکان میں، اس میں اتنا ہوتا ہے۔ اب ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے بہت مشکل کام ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹو مچ انڈلج کر دیا ان چیزوں کے اندر۔ اب اس کو نماز کا پرواہ نہیں، نماز میں اگر لگے گا بھی تو ساری چیزیں ذہن میں گھوم رہی ہوں گی، اتنا انڈلج ہے۔ دوسری چیز ذکر اللہ کی تو وہ کہہ گئے نفلی کام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان ساری وجوہات کی بنا پہ کیا ہوگا، الٹیمیٹلی وہ دنیا کا ہو کے رہ جائے گا، جو بیسک نالج بھی نہیں حاصل کرے گا، کہے گا آج درس قرآن ہے، کوئی بات کہے گا آج یہ علم حاصل کرتے ہیں، نہیں میرے پاس تو ٹائم ایم ٹو بھی، اور یہ ساری زندگی ایسی طرح، ظاہر بات ہے یہ تو اینڈ نہیں، 60 سال ہو جائے، 70 سال، ساری زندگی ایک گزر ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، اور جب ٹائم نہیں ہے تو علم نہیں حاصل کیا اور دل میں دنیا کی محبت بھر جاتی ہے، نہ ذکر کا ٹائم، نہ علم کا ٹائم، الٹیمیٹلی انہی بیماریوں کو لے کے انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ سارے مال کے نقصانات ہیں، ویسے مال فائدہ مند چیز ہے، لیکن نقصانات اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کر دیتا ہے مال، اور اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے انسان ظلم پہ اتر آتا ہے، جھوٹ پہ اتر آتا ہے کئی بار، اور اللہ کئی بار اوور ورک کرتا ہے، ٹو مچ انڈلج ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ نقصانات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اب اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے بتا دیا ضرورت کی ڈیفینیشن تو روٹی کپڑا مکان ہے، اور یہ آسائش اور زبائش چیزیں جائز ہیں، لیکن اب انسانوں کے اندر بھی درجے ہیں، یہ لاسٹ سیٹنگ میں بات نہیں ہوئی، یہ ایڈیشنل ایک بات، انسانوں کے اندر بھی درجے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہے عام مومن، کامن مین ہے، عام ایمان والا، دوسرا ہوتا ہے جو خواص ہوتے ہیں، خاص جن کو اللہ کی قرب کی طلب میں ہوتے ہیں اور حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کر چکے ہوتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ایک تھے اکثر خواص، کہ ان میں بھی جو پیک پہ ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ پیک بھی۔ اب ان کی جو سوچ اور نظریہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، ان خاص اور خواص کی زندگی کو جاننا یہ کئی بار عوام سمجھ نہیں سکتے، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے کئی بار جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہیں، شاید دنیا چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ جب ذکر پڑھتے ہیں، وہ جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، جب ان کے اقوال کو پڑھتے ہیں، تو وہ ایسے ملتے ہیں کہ اس دنیا سے بھاگو، تو تب غلط فہمی عوام کو ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر دی دنیا کو چھوڑنے کا کہہ دیا. تو اس لیے میں یہاں کلیریفکیشن کر رہا ہوں کہ اسی لیے شیخ بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ مجھے میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق میں نے کیا کرنا. اور آج کل عمومی طور پہ سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم ضرورت بھی پوری کرو, اگر ہو سکے آسائش بھی کرو, زبائش بھی کرو, کسی کو نہیں روکا جاتا عام طور پہ عوام الناس کہتے ہیں. لیکن جو خواص ہوتے ہیں پھر ان سے ان کی لینگویج میں بات کی جاتی ہے. تو اسی لیے یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعلقین کے متعلق یہ دعا کر رہے ہیں, اللہ ان کو ضرورت کے مطابق دینا, یہ خواص ہے, یہ خواص میں بھی خواص. اس لیے عام بندہ کئی بار سوچتا ہے کہ میں اگر مجھے ضرورت کے مطابق تنگ رہنا پڑے, جیسے ان کی زندگیاں فاقے آ رہے ہیں, تین دن دن کھانے کو نہیں مل رہا, اگر مطلب کہ ایک عام شخص کو اس سے گزرنا پڑے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سروائیو نہ کر سکوں, میں نہیں اس کو برداشت کر سکتا. تو حقیقت ہے, اسی لیے علماء اور مشائخ آج کل عوام کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ضرورت آسائش باعث سب کو بھیل کریں. لیکن یہ جو ٹیچنگ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کا کوئی ایسا نقصان ہے کہ جو خواص تھے اور جو خواص میں بھی خواص تھے وہ اس سے کتنا بچتے تھے کہ ضرورت کے مطابق ملے, کیونکہ یہ تین جو آگے نقصانات ہیں مین, اس سے اس میں کہیں انڈلج نہ ہو جائے کوئی شخص دنیا کی وجہ سے, کہ اللہ سے غافل نہ ہو جائے, کہیں وہ گناہوں کے آپشن ملے تو گناہوں میں نہ لگ جائے, اور کہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کے چکر میں اس کو مینٹین کرنے کے لیے کہیں گناہ نہ کرنا شروع کر دے. تو یہ بات اور کلیریفائی کی کہ عوام خواص اور اکثر خواص یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں عام طور پہ. تو ہم اس وقت عوام کی خاص طور پہ بات کر رہے ہیں, تو اس لیے عوام کو تو یہی ریکمینڈڈ ہے کہ زبائش آرائش یعنی کہ ضرورت میں بیسٹ سے بیسٹ جو جائز ذرائع کے اندر حاصل کرے, لیکن مال کے اس جو خطرناک حملے سے بچے. مال کو جو ہے علماء نے, امام غزالی رحمت اللہ نے ازدہے سے تشبیہ دی ہے, سانپ سے تشبیہ دی ہے کہ جو سپیرا ہے وہ تو اس کو قابو کر لے گا, جو سپیرا نہیں ہے نا وہ اس کو قابو نہیں کرے گا, وہ اس کو ڈس لے گا. تو انسان اگر مال کو لینا چاہتا ہے, ویل کرنا چاہتا ہے چیز کو, تو پھر وہ اس چیز کو بھی جانے کو ہینڈل کر سکنا. وہ کیا ہوتا ہے وہ یہی مشائخ بتاتے ہیں ذکر اذکار, کہ دل سے دنیا کی محبت کیچ آؤٹ کرو, پھر تمہیں مال آئے گا نا, پھر تمہیں یہ خدشات کم ہوں گے کہ تم گناہوں میں لگ جاؤ گے, تم نیکی تقوی کو چھوڑ دو گے, تم اتنا انڈلج ہو جاؤ گے تمہیں ذکر مراقبہ اور علم کا ٹائم ہی نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. تو وہ یہ طریقے گز بتاتے ہیں ان کو, تو ان کے پاس جانے کی یہ اہمیت ہوتی ہے. اگر مال لے رہا ہے پھر ان کے پاس بھی جائے تاکہ وہ بتائیں کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا. اب خواص کے لیے بھی چند باتیں جہاں میں ذکر کر دیتا ہوں, کیونکہ پتہ ہونی چاہیے کہ انسان کا ایم تو ہونا چاہیے کہ میں بھی خواص میں شامل ہوں, میں بھی اللہ کی قرب میں آگے بڑھوں. تو ان کے لیے جو خواص کے متعلق یہ بات ہے کہ مال کو سے بچنا, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی متعلقین کے لیے دعا کر گئے, تو وہ اس لیے کہ ابھی یہ بات کو سمجھ میں آ جائے بہت اچھا. دیکھیں اسے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, میسج وہی ہے جو لاسٹ سیٹنگ میں یا جو اب تک دیا. اب وہ مال کے ان مضر اثرات کو جانتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مال کیوں جمع کرنا چاہتے ہیں, زیادہ مال کیوں کماتے ہیں. مطلب یہ کہ ضرورت میں بھی, ضرورت آسائش زبائش میں بھی ایک لمیٹڈ مال چاہیے, لیکن ایکسٹرانڈری مال کی تمہیں کیا خبر, کیا طلب, کیا یہ طلب ہے کہ اس میں مزے اڑاؤ گے؟ تو وہ وہی ہے کہ مزے جو ہیں گناہوں کو لیڈ کر دیتے ہیں, یہ تو رول آؤٹ ہو گیا. یا یہ ہے کہ آئندہ صدقہ خیرات کرنے کی نیت سے تم کہتے ہو مال آ جائے میں پھر صدقہ خیرات کروں گا, اس لیے مال آتا رہے آتا رہے آتا رہے. تو صدقہ خیرات کی نیت سے مال کو لینا تو یہ اسی طرح ہے کہ مطلب کوئی کہے کہ میں سام سے کوئی فائدہ لے لوں, تو سام سے فائدہ لینا مشکل کام ہے, تو اس سے بہتر ہے سام سے بچ ہی جاؤ. اور تیسری چیز یہ کہ تم کہو کہ دور اندیشی ہے کہ کوئی بھی فاقے آ گیا, افلاس آ گیا, تو پھر میں کیا کروں گا, تب اس کے لیے مال رکھ لوں. تو عوام کے لیے میں پھر کلیریفائی کر دوں, یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ مال جمع کریں, کیونکہ ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اگر کوئی فاقے آ گئے, مشکل حالات آ گئے, وہ سروائیو کر سکے, وہ ایمان بھی اللہ نہ کرے بیچ ڈالیں گے, ایمان کے ہاتھوں بھی جائیں گے, ان کے لیے ریکمینڈیشن نہیں ہے. نہیں, خواص کے لیے یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم نہ سوچے, اس کو اللہ کے حوالے کرے. اور اسی لیے جب خواص کی زندگی میں دیکھیں گے, کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, تمام خواص نے کبھی مال جمع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں انٹر ہوتے تھے اگر مال پڑا ہوتا, گھر میں انٹر ہی نہیں ہوتے تھے. ایک بار گھر میں چند دینار پڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رات گزاری کہ میں گھر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مال پڑا. اور جب وہ صدقہ کر دیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. अब ये जो आम इंसान को समझ में नहीं आती बात, इसीलिए उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये आज भी, आजकल भी ये मौलाना शौली खान रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ कि माल, यानी कि होता यही था कि कोई माल के एक चल रहा था, यानी असबाब का एक जरिया चल रहा था मदरसे का और सारी खान का और सब कुछ, तो तंगी एक बार आ गई। कहते मैं सोचू तंगी क्यों आ गई, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ कि क्या ऐसा गुनाह, क्या ऐसा मुश्किल हुआ। कि कहते जब मैं उसको परसू किया कि मसला कहां पे, तो कहते हैं परसू करते करते बाद ही पहुंची, मैंने बीवी से कहा कि माल जमा तो नहीं कर लिया, तो उसने फिर बताया हाँ मैंने चंद रुपए ने जमा कर ली। कहा ओहो अब पता चला ये कैसे सिलसिला रोक गया। कहते मैं फौरन माल उठाकर सदका किया, फिर वो सिलसिला जा गया। अब ये बात आम इंसान की समझ में नहीं आती, इसलिए उसको रिकमेंडेड नहीं, उसको यही है कि हाँ तुम जायज से कमा के सेव करो और फ्यूचर का करो। तो लेकिन जो ख्वात है वो उनके लिए यही है कि, और वो बात ये है कि जब इंसान ये जिक्र मुराकबा अल्लाह ताला की मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं, स्टेजेस मिल जाते हैं, ये स्टेजेस होती हैं, ये भी जितना मैंने पहले जिक्र किया ये खास सारी स्टेजेस होती हैं। जब उस स्टेज पर होता है फिर वो खुद सोचता है, ये कोई उसे कहना नहीं पड़ता, वो खुद सारी बातें समझ में भी आ जाती हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी वो करता है। और दूसरा उनको ये भी रिकमेंडेड है कि माल बच्चों के लिए छोड़ोगे तो बच्चों के लिए छोड़ने का बिल्कुल जायज है, उनकी रिकमेंडेड है कि उनकी फिक्र करो, लेकिन इस पर ओवर इंडल्ज होना तो उसमें रेन में रखे कि अगर माल बच्चों के पास गया कि वो नेक हुए तो अल्लाह ताला उन्हें पालेगा, इसने कुरान में कहा गया, और अगर बुरे हुए तो वो गुनहगार बनेंगे और तुम्हारे ऊपर सारा वबाल आएगा, तो उनकी भी हद से ज्यादा फिक्र करना ये भी अकलमंदी नहीं। तो ये ख्वास के लिए कुछ रिकमेंडेशन है। और अब अगली बात, आखिरी बात आज की, कि बुखल, माल की मोहब्बत को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, अब बुखल समझ में आना चाहिए। बुखल यही है, बाय डेफिनेशन बुखल ये होता है कि जब शरीयत कोई हुक्म दे या कोई मुरव्वतन काम करना हो वो इंसान ना करे, बुखल। शरीयत कहती है ज़कात दो, शरीयत कहती है उशर दो, शरीयत कहती है जब कोई फौत हो उसका माल तकसीम कर दो, यानी कि विरासत में दो, ये सब सब शरीयत के अहकाम है। शादी हो तो हक महर दो बीवी को, ये सब शरीयत के हुक्म है, जरूरी है ये इन पे अमल करना। अगर कोई नहीं कर रहा किसी वजह से भी, अपने अपने आप को जस्टिफाई करेगा मैं तो इसलिए नहीं कर रहा, नहीं, अगर कोई नहीं कर रहा तो माल की मोहब्बत करना, ये बुखल, इसके मुतालिक ये सारी आयात कह रहे हैं। या अगली बुखल की निशानी होती है कि जो काम इंसान मुरव्वतन करता है, शरई तौर पर नहीं, मुरव्वतन इखलाकी तौर पर करता है, वो भी ना करे। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर बीवी को अगर कोई रोटी कपड़ा मकान दे रहा है तो कहे कि मैं सब कुछ पूरा कर रहा हूं, या मिसाल के तौर पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए मियां बीवी में और कोर्ट उसको कहे कि इतना माल तुम पे जरूरी है बीवी को दो, अब वो कोर्ट के कहने पे दे रहे हैं, तो ये कोई मुरव्वत नहीं है, ये तो उसने कोर्ट का ओबे कर रहा है। मुरव्वत क्या होती है, जो आमतौर पर नॉर्मल लाइफ घरों में कि ये नहीं देखा जाता कि वो मुझे कितना दे रही है, मुझे कितनी बार रोटी बना के देती है, मैं उतना उसको दू, वो क्या करती है, मैं उतना दू, ऐसे नहीं कैलकुलेशन होती, वो तो मुरव्वतन काम चल रहा होता है ना। देखिए ये भी जहन में रहे कि रोटी बनाना कोई शौहर का राइट नहीं है कि बीवी से रोटी बना कर दे, ये मुरव्वतन वो कर रही होती है, इखलाकी तौर पर कर रही होती है। अगर कोई ना करे तो शौहर उसे ब्लेम नहीं कर सकता, शौहर उसके खिलाफ गुस्सा नहीं दिखा सकता, तुमने रोटी नहीं आज मुझे दी, तुमने मुझे नाश्ता नहीं दिया, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, आज खाना गर्म नहीं था, उसमें नमक रहा था, ये बिल्कुल गलत है, उसका 1% भी इसका फर्ज नहीं है ये उसके वो ये करे, लेकिन वो मुरव्वतन इखलाकी तौर पर कर रही होती है। तो मुरव्वतन काम चल रहे होते हैं घरों के अंदर, तो मुरव्वतन भी अगर इंसान कोई काम ना करे कि मैं देता तो हूं तुम्हें, मैंने एक जोड़ा ला के तो दिया, जरूरत पूरी हो रही है तो क्या जरूरत है मैं दूसरा जोड़ा दूं, तुम्हें दे तो दिया क्या जरूरत है मैं महंगा जोड़ा दूं, हालांकि वो कमाता है, उसका माल है। तो ये उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना, बीवी बच्चों का अच्छी जगह उन्हें ठहराना, मिसाल के तौर पर कहीं जाना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है, अच्छी सवारी को लेकर जाना जो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, अच्छे होटल में ठहराना जो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ये सारा कुछ करना अगर वो कर रहा है और दिन में उसकी कुड़न नहीं हो रही कि माल देखो खर्च करना पड़ रहा है मेरे पास, तो अगर ऐसे में खर्च करता रहा मेरा बैंक बैलेंस तो कहां पहुंच जाएगा, अगर ये सारी उसकी फीलिंग आ रही है बुखल की निशानी। अगर नहीं है कि बीवी बच्चों को मैं दे रहा हूं तो यही तो, यही अल्लाह ने, यही तो सदका है, यही तो मुझे मिलेगा कई गुना होकर, अगर ये फीलिंग तो समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह बुखल नहीं है उसके अंदर। सखावत कोई और चीज है, सखावत की भी बात ही नहीं हो रही, ये जो है कि नॉर्मल क्या है, बुखल ना हो,
یہ دو ایکسٹریمز ہیں، بخل ہے ایک سخاوت ہے. تو ابھی یہ بات ہو رہی ہے بخل نہیں ہے، اگر انسان نارمل خرچ کر رہا ہے اور اسے تکلیف نہیں ہو رہی اور ضروری جہاں شریعت نے کہا حکم یہ خرچ کرو وہ کر رہے تو یہ بخل نہیں ہے، بس یہ سمجھے بخل نہیں ہے، ابھی سخاوت شروع نہیں ہوئی. تو بائی ڈیفینیشن بخل یہ ہے. اور پھر اس کا نالج گین کرے کہاں کا مال خرچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ کئی بار ایسے بھی کیسز آتے ہیں بیٹی کی شادی نہیں کرتے کہ جی جہیز دینا پڑے گا، جی اس کو پیسے دینے پڑ جائیں گے، شادی میں پیسے لگ جائیں گے. اب یہ ساری بخل کی نشانیاں. اور کبھی اتنا بخل بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنے پہ بھی نہیں خرچ کرتا، اچھا بڑا کما رہا اور عام سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ عوام الناس کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کریں ٹاٹ وہ اس پہ جب تک پیوند نہ لگ جائے، تو وہ بات آج کل عوام الناس سے نہیں کہی جاتی. آج کل تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن رینج ہے تو آج کل اسی کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تو اچھا بھلا کماتا شخص اور کپڑوں سے ظاہر نہ ہو، گھر سے ظاہر نہ ہو، تو یہ سارا اس کے بخل کی نشانی ہوگی. اسی لیے شیخ رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اس تقوی پہ ہوں کہ جو خواص کا ہوتا ہے، تو اسے تب بتایا جائے گا تم اس تقوی پہ نہیں ہو، تم بخل کے اندر. اب اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا میں تقوی پہ ہوں یا بخل پہ ہوں، اس کے لیے بھی چاہیے خود بندہ انسان کرنے بیٹھے تو وہ غلطی کرے گا. تو اب اس کا علاج جو ہے بخل کا وہ یہی ہے، علاج ہوتا ہے علمی اور عملی. علمی علاج کیا ہے کہ یہ ساری باتیں رکھی، اس کا علم حاصل کرے. دیکھیں علم کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی. جو سیشنز ہوتے ہیں ویکلی اور اس طرح کے جو علمی سیشنز ہوتے ہیں کہ باتیں ہوتی ہیں کتنی کم ہوتی ہیں، یہ ضروری ہے، فرض عین ہوتی ہے. اس کے بغیر میں گنہگار ہوں اگر مجھے بھی نہیں پتا بخل کیا ہے اسے کیسے بچا جائے. تو علم حاصل کرے. تو جو ابھی بات کر دی گئی بخل کے متعلق، قرآن حدیث کیا کہتا ہے، اس میں کیا خدشات ہیں مال خرچ کرتے ہوئے کہ میرا ضائع ہو جائے گا مال، کیا بنے گا آگے جا کے، کیا میرے بچوں کا بنے گا، تو سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر دیا کہ سب کے آنسرز ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ اس طرح کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حفاظت آج دے رہا ہے کل کیوں نہیں دے گا، اللہ سے اچھا گمان رکھے. اور اگر کوئی برا وقت آ گیا تو پھر بھی اللہ کی طرف نظر ہوگی. تو کہنے کا مطلب بہت سارے آنسر ہے اپنے اس بخل کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو علمی ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، اور دوسرا پھر عملی ہوتا ہے کہ عملی کیا ہے، انسان خرچ کرے، خرچ کرے، دل نہیں بھی چاہ رہا نا توڑے اس دل کو، توڑے خرچ کرے. اور یہ ان سب کو آنسر ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتا. ایک کامن بات ہے ذکر اذکار نہیں ہوتا، ذکر اذکار مطلب یہ جب کوئی کام انٹینشنلی کرنے والا ہو نا، وہ دو کام ہوتے ہیں انٹینشنلی کی تو بات ہی نہیں، جو غیر ارادی وہ تو اختیار نہیں. اختیاری کام میں یہ کہنا یہ مسئلہ نہیں ہو رہا، وٹ ڈز اٹ مین؟ کوئی کہے گا یہ گلاس اٹھاؤ، میں کہ میں نہیں اٹھا سکتا. کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ آپ کے قوت ہے، آپ کے سامنے رینج کے اندر ہے، آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ اختیاری کاموں مجھ سے نہیں ہو رہا یہ کام جو کہ اس کی کر سکتا ہے، تو یہ سوائے اس کو سستی، کاہلی اور لیم ایکسکیوز کے اور کچھ نہیں کہا جاتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت قوت نہیں محسوس کر رہا. مثال کے طور پر صبح اٹھنا ہو فجر میں، انسان کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا یا اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے اس کام کو کرتے ہوئے. تو اس وہ تکلیف انیشل ہوتی ہے، جب وہ کام شروع کر دیتا ہے انسان وہ تکلیف ختم ہو جاتی. یہ اصول ذہن میں بٹھا لے، جب کوئی کام نماز کا ہو مشکل ہے، نہیں کوئی مشکل نہیں، یہ انٹینشنلی کام ہے، کیا جا سکتا ہے، میں کروں گا. ہاں مشکل ہے تو کیا کچھ اس طرح عادت بن جائے گی. تو اسی طرح مال بھی خرچ کرنا ہے، شروع میں مشکل لگتا ہے کہ مہنگے ہوٹل میں کیسے ٹھہروں، مہنگی سواری میں کیسے جاؤں، پہلے تو میں نے کبھی کیا نہیں، بیوی کو زیادہ جیب خرچ کیسے دے دوں، میں تو بس اتنا تھوڑا سا ہی دوں گا، اسے مہنگا کپڑا کیسے لا کے دے دوں. تو یہ سارے بخل کی نشانی ہے. بس کر کے دیکھے آہستہ آہستہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور پہلے یہ بات کر دی کہ ساری باتیں خود جج کرنا، خود کتابوں سے ایکسکلوڈ کرنا اور ایکسٹریکٹ کرنا، یہ عام طور پہ جو کرتا ہے غلطی کرتا ہے. تو کسی ماہر کے پاس بیٹھ کے یہ ساری باتیں سیکھنا کہ مجھے بتائیں میں نے زندگی گزارنی ہے کیسے، ان چیزوں میں ہینڈل کرنا ہے. تو ان شارٹ آج کی بات خلاصہ یہ کہ دنیا کی محبت جس سارے گناہوں کا کی جڑ ہے اور وجہ ہے، اور دنیا کی محبت دل سے نکالنا فرض عین ہے. نکلتی کیسے وہ بتا دیے، علم اور ذکر سے نکلتی ہے. اور
دنیا کی محبت نکالنے کا یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑ دو، ضرورت آسائش زبائش ساری چیزوں کو کرے انسان، لیکن دل اس سے خالی ہو وہ پتہ چل جائے گا اس کے عملوں سے کہ دل میں کوئی کڑن نہیں ہوتی مال خرچ کرتے ہوئے، بلکہ خوش ہوتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یہ سب مجھے آخر پہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ علم و ذکر ہمارے لیے آسان کر دے اور یہ ساری چیزیں جو کہی گئی اس عمل بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہان کے مالک ہیں خالق ہیں، تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام عظمتیں تمام خوبیاں تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کا کتنا کرم و احسان ہے یا اللہ پاک کہ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے ایک ایک پہلو کو واضح طور پر بتا دیا۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک گھروں میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، مال کیسے خرچ کرنا ہے، جسم کا کیا استعمال کرنا ہے، یا اللہ پاک ایک ایک چیز واضح ہے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کا علم ہمیں کامل طور پر نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس علم پہ عمل نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو آج کا سستی کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، یا اللہ پاک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے آپ کے حق ضائع کیے یا آپ کے بندوں کے حق ضائع کیے سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک صغیرہ کبیرہ گناہ جو کیا کر دیے سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو مالی تنگی میں ہیں ان کی مالی وسعت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو صحت کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں صحت کی پریشانی کو بدل کے صحت کی نعمت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکال دیجئے، مال کی محبت نکال دیجئے۔ یا اللہ جو جو محبتیں ہم نے دل میں بھری ہوئی ہیں ان کو نکال دیجئے اور خالصتاً اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، عافیت و ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائیے، عافیت کے ساتھ یا قبر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی یا اللہ پاک، یا اللہ پاک پریشانی دور فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرما دیجئے، اپنی رحمت سے غیبی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ دل کو ڈھارس نصیب فرما دیجئے، زخموں پہ مرہم نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی خیر نصیب فرمائیے، جن شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔